قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صلوات پڑھ دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. اللهم صل على
محمد. آج ہماری بزم میں موجود نہیں ہیں، ان رحمت خدا ان کے شامل حال ہو چکی ہے. انہی میں ایک بزرگ شخصیت جو ہمارے درمیان ہمیشہ ہوا کرتی تھی، محترم منظور علی صاحب، وہ آج ان کی کمی محسوس ہو رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک اور محرم درد کر سکے. تو اس شکر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اس محرم کو ہم ضائع ہونے دیں گے. آج ہم اپنے گولز مشخص کرنے کے 2 مہینے 8 دن میں ہمیں ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی، ہمیں ان 2 مہینے 8 دن سے کس طرح سے استفادہ کرنا ہے. اور پھر جب 2 مہینے 8 دن ہمارے اوپر سے گزر جائیں تو پھر آخر میں ہم بیٹھ کر اس 2 مہینے 8 دن میں ہم نے جو استفادہ کیا ہے اس کا ہم جائزہ حاصل کر لیں، اکاؤنٹیبلٹی کر لیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا. تو اس دعا سے آغاز کرتے ہیں جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس خمی رحمت اللہ علیہ نے سال کے آغاز میں رسول خدا سے نقل فرمائی ہے. صلوات پڑھ دیتا ہوں میں پیش کر دوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت الالہ القدیم. اے اللہ، تو قدیمی معبود ہے، الہ القدیم یعنی تو قدیم سے ہے، یعنی تجھ سے پہلے کوئی نہیں. وحاذی سند جدیدہ، اور یہ موقع سال کے آغاز کا موقع ہے، پہلی محرم ہے، سال کے آغاز کا موقع ہے. تو جب سال کا آغاز ہو رہا ہو تو مومن کیا کرے؟ فاسألک فی الاسمت من الشیطان. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس پورے سال مجھے شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے مجھے پورے سال میری حفاظت فرما. وَالْقُوَّةَ عَلَىٰ هَٰذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس پورے سال مجھے اس نفس پر قوت دے جو برائی کی طرف بلاتا ہے، یعنی نفس امارہ جو برائی کی طرف بلاتا ہے، تو مجھے اتنی قوت دے کہ میں نفس امارہ پر غلبہ حاصل کر سکوں اور برائی کی طرف رخ نہ کروں. وَالْاِشْتَغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کے آغاز میں 3 باتیں ہوں گی. سب سے پہلے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا، دوسرے نفس امارہ پر غلبے کی دعا، تیسرے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس پورے سال مجھے ایسے کاموں میں مجبور رکھ جو مجھ کو تجھ سے قریب کر دے. مجھے اس پورے سال میں ایسے کاموں میں مشغول رکھ کہ میں تجھ سے قریب ہو جاؤں. یا کریم و یا ذل جلال و الاکرام، اے کرم والے اے جلالت والے، یا عمادہ من لا عمادہ لہو، اے اس کے نگہبان جس کا کوئی نگہبان نہیں، یا ذخیرت من لا ذخیرت لہو، اے اس کے ذخیرے جس کا کوئی ذخیرہ نہیں، یا حرزہ من لا حرزہ لہو، اے اس کی پناہ جس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، یا غیاثہ من لا غیاثہ لہو، اے اس کی فریاد کو پہنچنے والے جس کی فریاد کو کوئی پہنچنے والا نہیں، یا سند من لا سند لہو، اے اس کے سہارے جس کا کوئی سہارا نہیں، یا کنزا من لا کنزا لہو، اے اس کے خزانے جس کا کوئی خزانہ نہیں، یا حسن البلا، اے بہترین آزمائش کرنے والے، یا عظیم الرجا، اے بہت بڑی امید والے، یا عزت وفا، اے کمزوروں کی عزت، یا منتظر غرقا، اے ڈوبنے والوں کو بچانے والے، یا منجی الحلقہ، اے ہلاک ہونے والوں کو نجات دینے والے، یا منعم ہو یا مجمل، اے نعمت دینے والے اے جمال والے، یا مبذل ہو یا محسن، اے فضل والے اے احسان والے، انت الذی سجدہ لک، تو ہی وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں، کون سوال اللیل و نور النہار، رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا تجھے سجدہ کرتے ہیں، وہ ضوء القمر و شعاع الشمس، تو ہی وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں چاند کی چاندنی اور سورج کی کرن، و دوی الماء و عقیق الشجر، تو ہی وہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں پانی کی حرکت اور درخت کی سرسراہٹ، یا اللہ لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہم اجعلنا خیرا مما یظنون، اے اللہ ہمیں ویسا اچھا بنا دے جیسا لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، واغفر لنا ما لا یعلمون، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کو وہ نہیں جانتے، ولا تواخذنا بما یقولون، اور جو کچھ وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں اس پر ہماری گرفت نہ فرما، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، وہ میرے لیے کافی ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، علیہ توکل، تو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے، آمنا بہی کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے ہیں ہر اس چیز پر جو ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، الا اولو الالباب، اور سوائے عقل والوں کے کوئی یہ بات سمجھ نہیں سکتا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے پالنے والے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ بنا، ٹیڑھا نہ بننے دے ہدایت کے بعد، اور اپنی بارگاہ سے رحمت عطا کر، إنك أنت الوهاب، تو ہی رحمت عطا کرنے والا ہے، صلوات پڑھ رہے ہیں، یہ وہ دعا تھی جس کو رسول خدا ہر سال کے آغاز میں پڑھتے تھے، بہت اہم دعا ہے، اس میں دو تین باتیں تو بہت اہم ہیں، کہ سال بھر ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اور ان کاموں میں ہم مشغول رہیں جو کام ہم کو خدا سے نزدیک کرتے ہیں، برائیوں سے ہم دور رہیں، نفس امارہ پر ہم غلبہ حاصل کریں، اس دعا کے بعد اب جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی وہ سورہ مبارک توبہ کی 71ویں آیت، سورہ مبارک توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ، اس کی 71ویں آیت میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض بعض کے ولی ہیں، کام ان کا کیا ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک دوسرے کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکات ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، عن قریب اللہ ان پر رحم فرمانے والا ہے، انک عزیز حکیم، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، صلوات پڑھ دیں، چونکہ ہمارا عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، تو اس حوالے سے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں سچے مومنوں کی پانچ صفتوں کو خداوند عالم ذکر فرمانا ہے اس آیت مبارکہ میں. جو لوگ سچے مومن ہیں ان کی پانچ صفتوں کو اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمانا. ایک یہ کہ بعضہم اولیاء بعض, مومن مردیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں, ولی خان ہیں, خیر خان ہیں, یاور ہیں, مددگار ہیں ایک دوسرے کے. کام ان کا کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکیوں کا حکم دینا ان کا کام ہے, برائیوں سے روکنا ان کا کام. تیسری چوتھی صفت, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, نماز قائم کرنا ان کا کام ہے اور زکات ادا کرنا ان کا کام ہے. ویؤتون اللہ ورسولہ, اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنا ان کا کام. تو جب یہ لوگ یہ کر چکے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ اولئک سیرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمانے والا ہے. یہ پانچ صفتوں کے حامل جو سچے مومن ہیں انہی پر اللہ کی رحمت نازل ہونے والی ہے. ان اللہ عزیز و حکیم, کہ اللہ عزیز ہے یعنی اس پر کوئی غلبہ پا نہیں سکتا. اللہ کا غلبہ سب پر ہے اور وہ حکیم بھی ہے اور حکمت والا ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. یہ پانچ صفتیں سورہ مبارکہ توبہ کی 71 آیت میں بیان ہوئی ہے مومن کی, کہ وہ امر بالمعروف, اور سب سے اہم بات اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو نماز سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا گیا ہے. نماز اور زکات پر مقدم کیا گیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیوں؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا تو نماز بھی قائم ہوگی, زکات بھی ادا کی جائے گی. نماز بھی قائم کی جائے گی اور زکات بھی ادا کی جائے گی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں ہوتا ہے, اور یہی لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہونے والی. سیرحمہم اللہ, ان قریب اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہونے والی ہے. تو عزیزان محترم, یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو فریضہ ہے ہمارا, اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی وصیت پر غور کریں تو آپ نے مدینے سے نکلتے وقت جو وصیت اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دی, اس میں سب سے برجستہ ترین بات یہی تھی کہ آپ نے اس طرح سے شروع کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, حاذا ما اوصى حسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیہ محمد المعروف ابن الحنفیہ, کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحیم ہے, کہ یہ وصیت ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی اپنے بھائی محمد المعروف ابن الحنفیہ کے نام. کہ کیا وصیت کرتا ہے حسین؟ ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ حسین یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور بے شک محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. جا بالحق من عند الحق, وہ حق کے ساتھ آئے اور حق لے کر آئے, وہ حق کی طرف سے آئے اور حق لے کر آئے. اَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حق, جنت حق ہے, دوزخ حق ہے. اَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت حتمی طور پر آنے والی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور اللہ جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو قبروں سے نکالنے والا ہے. وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي, وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ. حسین ابن علی کی یہ وصیت ہے, اور بھی وصیت کے دو تین جملے ہیں, چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے تو میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں. کہ حسین ابن علی نے اپنی وصیت کا آغاز شہادتین سے کیا, شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی حسین یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور حسین یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. گرچہ ہمارا موضوع وصیت کا یہ ابتدائی حصہ نہیں ہے بلکہ درمیانی حصہ ہے جہاں پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشیرا ولا بطیرا. اس کے بعد آپ یہ گواہیوں میں آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے, دوزخ حق ہے, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ قیامت حتمی طور پر آنے والی ہے, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ لوگ وہ لوگ جو قبروں میں ہیں ان کو اللہ یوم روز قیامت ان کو قبروں سے باہر نکالے گا. اس کے بعد یہاں سے اپنی بات کو شروع کر دیں کہ وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. میں نہیں نکل رہا ہوں مدینے سے, میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں مدینے سے کہ میں ظلم کروں, فساد کروں اور لوگوں کے درمیان فساد پھیلاؤں. میں اس لیے مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں انما خرجت, انما آپ لوگ پڑھتے آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب, انما یہ کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر کا فائدہ یہ ہے کہ میرا مقصد بس یہی ہے, یہی میرا مقصد ہے, اس کے علاوہ میرا مقصد نہیں. انما یرید اللہ کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے, اللہ نے یہ ارادہ بس یہی ارادہ کر دیا کہ اے اہل بیت تم کو ہر رزق سے پاک و پاکیزہ رکھے. یہاں پر اسی کلمہ حصر کو امام حسین استعمال کرتے ہوئے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, بس حسین نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے جد رسول خدا کی امت اور اپنے بابا کی اور اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کرے اور اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرے. اسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, یہ منشور ہے امام حسین کا. جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے آپ نے خود وصیت کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ آپ نے خود وصیت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا کہ یہ حسین کی وصیت ہے. ابتدائی باتیں جو کہ گواہی کا جو مرحلہ ہے کہ کیوں امام حسین نے گواہی سے یہ بات شروع کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ گواہیوں کی وجہ کیا ہے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے, چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے, پھر کسی موقع پر انشاءاللہ کہ امام حسین علیہ السلام کو گواہی دینے کی ضرورت کیا پڑ گئی اس وقت اپنی وصیت میں, اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے کی بات عرض کروں کہ انی لم اخرج کہ میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں شر پھیلانے کے لیے نہیں, انی لم اخرج اشیرا میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, ولا بطیرا طلب حکومت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, ولا مفسدا فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, ولا ظالما ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. یہ جملے امام کو کیوں کہنے پڑے کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں طلب حکومت کے لیے بھی نہیں نکل رہا ہوں. طلب حکومت بھی کن مانا کہ اقتدار کی حوث میں نہیں نکل رہا ہوں, مجھے اقتدار کی حوث نہیں ہے, پھر میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میرے مدینے سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں, وان امر بالمعروف لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دوں, وانہا عن المنکر ان کو برائیوں سے روکوں, واسیرا بسیرت جدی و ابی اور اپنے جد اور اپنی بابا کی سیرت پر عمل کروں. صلوات پڑھ دیں اللہ اکبر. اصل میں وصیت کے اس گوشے میں امام حسین علیہ السلام اس زمانے کی ایک فضا کو ایک ماحول کو اب تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ماحول یہ تھا کہ اس زمانے میں حکومت بنی امیہ کی جانب سے بعض اہل قلم اور بعض اہل علم کو خرید کر لوگوں کے درمیان یہ بات رائج کر دی گئی تھی کہ حاکم وقت کے خلاف جو بھی اٹھے گا, حاکم وقت کے خلاف جو بھی اٹھے وہ شر کر رہا ہے, جو بھی حاکم کے خلاف اٹھا اس نے شر کیا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں علماء کے ذریعے سے یہ بات پھیلائی گئی تھی کہ حاکم وقت کا انتخاب اللہ کے حق میں, تو عز و منتشا و تزل و منتشا, اللہ عزت اور ذلت کا دینے والا ہے, اللہ ملک کا دینے والا ہے. یہ عقیدہ جبر کو بنیاد بنا کر لوگوں میں یہ بات پھیلائی گئی تھی کہ حاکم وقت کے خلاف خروج شر پھیلانا, امام حسین اسی بات کے مد نظر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر حاکم وقت فاسد ہے، حاکم وقت فاسد ہے اور اگر اس کے خلاف اٹھا جائے، قیام کیا جائے تو یہ شر پھیلانا نہیں ہے۔ فاسق حاکم، فاسد حاکم جس کو حکومت کا کسی حوالے سے حق حاصل نہیں ہے، اگر اس فاسد حاکم کے خلاف اگر قیام کیا جائے تو وہ شر پھیلانا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں میں یہ بات رائج کر دی گئی تھی کہ حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا گویا شر پھیلانا ہے، اس لیے کہ حاکم وقت کو اللہ نے حکومت دی، اللہ نے حاکم وقت کو حکومت عطا کی، تو ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ حاکم وقت کے خلاف ہم زبان درازی کریں یا حاکم وقت کے خلاف ہم خروج کریں؟ یہ بات اس زمانے میں بنی امیہ کی دستگاہ حکومت سے پھیلا دی گئی تھی کہ یہ عقیدہ جبر ہے، بنی امیہ عقیدہ جبر کو پھیلا، معاویہ کے زمانے میں عقیدہ تفویض پھیلایا گیا، یزید کے زمانے میں عقیدہ جبر پھیلایا گیا۔ عقیدہ تفویض کیا ہے؟ عقیدہ تفویض یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ بندوں کے حوالے کر دیا، اللہ نے سب کچھ جو ہے یعنی ہمارے اوپر ہے، اور عقیدہ جبر یہ ہے کہ ہم کسی کام میں اپنا اختیار نہیں رکھتے، ہم مجبور ہیں محض ہیں، اگر مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے گناہ کروا رہا ہے، اگر میں کسی کو قتل کر رہا ہوں تو میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے قتل کروا رہا ہے، اور اگر مجھے حکومت مل گئی ہے تو اللہ کی جانب سے ملی ہے، اللہ نے مجھے حکومت دی ہے، یعنی وہاں پر کوئی معیار، کوئی کرائیٹیریا حاکم کے لیے نہیں تھا کہ یہ حاکم کون سا شخص حاکم بن سکتا ہے، کس شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں پر حکومت کرے، کوئی معیار موجود نہیں تھا، کیونکہ بنو امیہ نے بات پھیلا دی تھی کہ حاکم وقت اللہ کا مقرر کردہ ہوگا، اس لیے اس کو ذی اللہ کہا جاتا، اللہ کا سایہ، حاکم وقت ذی اللہ یعنی اللہ کا سایہ، اور یہ بات اس حد تک پھیلا دی گئی تھی کہ لوگ جب امام حسین علیہ السلام کے نکلنے کی جب اطلاع لوگوں کو ملی تو وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں امام حسین یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، یعنی اعتراض کیا جا رہا ہے امام کے قیام پر کہ کیا ہوا ہے حسین کو کہ وہ یزید کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یزید کی حکومت اس کو اللہ نے عطا کی ہے، کیونکہ یہ پاور کروا دیا گیا تھا کہ حکومت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو اللہ حکومت دے دے اس کی حکومت پر اعتراض کرنا گویا اللہ پر اعتراض کرنا ہے، اور جو اللہ پر اعتراض کرے وہ گنہگار ہے، وہ شر کر رہا ہے، شر پھیلا رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو دستگاہ بنی امیہ نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ حاکم وقت کے خلاف خروج گویا اللہ پر اعتراض ہے، اور جو اللہ پر اعتراض کرے وہ گنہگار ہے، وہ شر پھیلا رہا ہے۔ اسی وجہ سے امام کو وصیت میں یہ جملہ کہنا پڑا کہ انی لم اخرج اشرا، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، یزید کے خلاف میرا جو قیام ہے وہ شر پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یزید کے خلاف میرا قیام اس لیے ہے کہ میں یزید جیسے فاسق کو حکومت اسلامیہ پر فائز نہیں دیکھنا چاہتا، یزید جیسے فاسق کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت اسلامیہ کا سربراہ بنے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا، اور امت یہ باور کر چکی تھی، امت یہ قبول کر چکی تھی کہ بنی امیہ نے جو پروپیگنڈا کیا تھا، جو نظریہ پھیلایا تھا کہ حاکم وقت کے خلاف قیام کرنا صحیح نہیں ہے، امت یزید پر معترض ہونے کے بجائے امام حسین پر معترض تھی، اعتراض کر رہی تھی کہ آپ کیوں قیام فرما رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت یزید پر اعتراض کرتی کہ ایک فاسق کس طرح سے حکومت اسلامی کا سربراہ بن سکتا ہے، لیکن امت بقول حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ تم نے اسلام کا جو لباس ہے وہ الٹا پہن لیا، تم نے اسلام کا جامہ الٹا پہن لیا، جب اسلام کا جامہ الٹا پہن لیا جاتا ہے تو الٹا اعتراض کیا جاتا ہے، یعنی اعتراض امت پر کیا جانا چاہیے تھا کہ کیوں تم یزید جیسے ظالم کے خلاف قیام نہیں کرتے، الٹا اعتراض کیا جا رہا ہے امام حسین پر کہ کیوں آپ یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، کیونکہ پورا مذہب الٹا دیا گیا ہے، پورے مذہب کا جو لباس ہے وہ الٹا کر پہن لیا گیا ہے، مقلوبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لبس الاسلام مقلوبہ، کہ تم نے اسلام کا جو لباس ہے وہ الٹا پہن لیا ہے، جب تم نے الٹا پہن لیا تو اب تم ہر بات کو الٹا سمجھ رہے ہیں، جہاں پر یزید پر اعتراض کرنا چاہیے تھا وہاں پر تم حسین پر اعتراض کر رہے ہیں کہ حسین کیوں قیام کر رہے ہیں، تم یزید کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے حسین کے خلاف آواز بلند کر رہے ہو کہ کیوں حسین قیام کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام پورا الٹ دیا گیا تھا، اور اس الٹے اسلام کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا حاکم یزید جیسا فاسق نہیں ہو سکتا، الٹے اسلام کا نتیجہ یہی نکل سکتا کہ یزید جیسے فاسق کو امت قبول کر لیتی، اور بنی امیہ نے امت کو یہ باور کروا دیا تھا کہ آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ اپنی انفرادی نمازیں پڑھیے، انفرادی روزے رکھیے، اپنا انفرادی حج انجام دیجیے، جتنے کام ہیں آپ انفرادی طور پر کر لیں آپ جنت میں چلے جائیں گے، نجات کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس بات سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کون آپ کا حاکم ہے، کون آپ کا حاکم ہے، کس کو مسلمانوں پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، آپ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، یہ انفرادی دین یعنی امت، اور جب یہ انفرادیت آ جاتی امت میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو فراموش کر دیتے، مجھے کیا کرنا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو پینے دو، میرا کیا ہے، میرا کیا بگڑ رہا ہے، اگر کوئی کسی فحشہ میں مبتلا ہے تو میرا کیا بگڑ رہا ہے، کیوں، کیونکہ انفرادیت باور کروا دی گئی ہے، انفرادیت ڈال دی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے، آپ کو اپنا روزہ رکھنا ہے، آپ کو اپنا حج کرنا ہے، آپ کو اپنی زکات دینی ہے، آپ اپنے سے کام، آپ اپنے اعمال سے کام رکھیے، ہمارے بھی زبانوں میں ہے نا یہ بات کہ آپ تو میری قبر میں آنے والے نہیں ہیں جواب دینے کے لیے، یہ غلط نظریہ ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو گوشہ نشین کر دینے کا نظریہ ہے، متروک تر کر دینے کا نظریہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ مجھے کیا، وہ کچھ بھی کر لے، اگر امام بھی اس وقت یہ سوچتے کہ یزید جیسا فاسد اور فاسد بھی اگر حاکم بن جاتا ہے تو مجھے کیا، لوگوں نے یہی مشورہ دیا تھا، کیوں آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کا انجام قتل ہے، یزید کے خلاف آواز اٹھانے کا انجام قتل ہے، کیوں آپ اپنی جان کو، کیوں آپ اپنی جان کو جو ہے جوخم میں ڈال رہے ہیں، کیوں آپ خطرے مول لے رہے ہیں، یزید کے خلاف آواز مت اٹھائیے، خاموش ہو جائیے، یعنی الٹا اسلام، جب الٹا اسلام آ گیا تو بجائے یزید پر اعتراض کرنے کے حسین پر اعتراض کیا جا رہا ہے، کیوں، کیوں آپ قیام فرما رہے ہیں، کیوں، کیونکہ جبر کا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تھا کہ عقیدہ جبر یہ ہے کہ اللہ جس کو دے دے، یعنی انسان اپنی تقدیر کا مالک نہیں ہے، اس کی تقدیر اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی کہ یہ اس کو، یعنی یہ فقیر ہوگا یا دولت مند ہوگا، یہ ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا، اگر ظالم ہے تو اللہ کے حکم سے ظلم کر رہا ہے، مظلوم ہے تو اللہ کے حکم سے ظلم برداشت کر رہا ہے، یعنی یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈال دی گئی تھی، جبکہ امامیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، شیعہ امامیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ عدل کے قائل ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم پوری طرح سے نہ تو مجبور ہیں اور نہ ہی پوری طرح سے ہم مختار ہیں، بلکہ اس کو کہا گیا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ ہمارے پاس جبر ہے اور نہ ہمارے پاس تفویض ہے، بلکہ اس کے بیچ کا درمیانی راستہ ہے، جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ امر بین الامرین کیا ہے، ہم کس حد تک مختار ہیں، تو امام نے اس پوچھنے والے سے کہا کہ تم اپنا ایک پیر اٹھا لو، ایک پیر اٹھا لو، اس حد تک تم مختار ہے، دونوں پیر تم نہیں اٹھا سکتے، اس حد تک تم مجبور ہے، نہ پوری طرح مجبور ہے کہ جیسا وہ لوگ باور کروا رہے تھے، انسان قتل نہیں کرتا بلکہ اللہ اسے قتل کرواتا، انسان ظلم نہیں کرتا بلکہ اللہ ہے جو ظلم کروا رہا ہے، کیونکہ پوری زمام اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ غلط عقیدہ امت میں پھیلا کر یزید کی حاکمیت کو لوگ تصدیق کر رہے تھے کہ یزید صحیح حاکم ہے ہمارا، ہم کو یزید کے خلاف، ہم کو اپنی نمازوں سے کام رکھنا چاہیے، ہم کو اپنے روزوں سے کام رکھنا چاہیے، ہم کو اپنی نجی زندگی سے تعلق رکھنا چاہیے، ہمیں اس سے کیا کہ کون ہمارا حاکم بنتا ہے، हमें इससे क्या कि कौन हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, वो काम अहले दुनिया के है, वो काम अहले सियासत के है, वो काम उन्हीं पर छोड़ देने चाहिए। हमको बस अपनी नमाज से काम रखना चाहिए, हमको, यानी कोई और दूसरा काम हम ना करें, एक दूसरे को हम तल्खीन ना करें, नेकियों की दावत ना दे, बुराइयों से ना रोके। और उस जमाने का सबसे बड़ा मुनकर जो उस जमाने में रूनमा हुआ था, जो सबसे बड़ा बिगाड़ था, वो यजीद की हुकूमत थी, यानी यजीद का हुकूमत इस्लामिया पर फायज हो जाना, हुकूमत इस्लामिया पर कब्जा कर लेना, सबसे बड़ा मुनकर उस जमाने। और इमाम हुसैन यही कहकर निकल रहे हैं कि इन मखरूज शेरम वला बदरम वला जालिमा, तुम ये समझ रहे हो यजीद के खिलाफ क़याम करना शर है, शर फैलाना है, मैं शर फैलाने के लिए नहीं निकल रहा हूं, इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मैं निकल रहा हूं उम्मत में इस्लाह के लिए, उम्मत में जो बिगाड़ पैदा हो गया है, उम्मत में जो कजी और टेढ़ापन उम्मत में आ गया है, उस टेढ़ापन को दूर करने के लिए मैं निकल रहा हूं। सलावत पढ़ दीजिए। और आज का माहौल भी उस माहौल से कुछ कम मुख्तलिफ नहीं। आज भी जब कोई अमर बिल मारूफ की बात की जाती है तो कहते हैं शर मत फैलाओ, पुरअमन फिजा है, पुरअमन फिजा को मत बिगाड़ो, शर मत फैलाओ, फसाद मत करो, तुम लोग फसादी हो, फसाद मत करो। क्यों? क्योंकि शख्स अमर बिल मारूफ की बात कर रहा है, मारूफ को माशरे में राइज करने की बात कर रहा है, नहीं अनिल मुनकर की बात कर रहा है, लोगों को बुराइयों से रोकने की बात कर रहा है। तो आज भी यही कहा जाता है, इसीलिए सूरह बकरा की जो इब्तदाई आयत है उसमें ये कहा गया वहीजा अकीदा ला तुसिदु फिल अर्ज, और जब उनसे ये कहा जाता है कि जमीन पर फसाद मत करो, इन्नमा कालू मुस्लिमून, इन्नमा कालू नहनु मुस्लिमून, वो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जब फसादियों से ये बात कही जाती है कि फसाद फैलाओ मत, तो वो ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, यानी इस्लाह को नाम दे दिया फसाद का और फसाद को नाम दे दिया इस्लाह का। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वालों को कहते हैं कि ये फसादी, और जो फसाद फैला रहे हैं उनको कहते हैं कि ये मुस्लिम कौम है। उल्टा इस्लाम, इस्लाम का लिबास उल्टा पहन लिया गया कि जो इस्लाह के खाह हैं उनको कहते हैं कि ये फसाद फैला रहे हैं, और जो फसाद फैला रहे हैं उनको कहते हैं कि ये इस्लाह कर रहे हैं। इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम फसाद, हम मुस्लिम, हम इस्लाह करने वाले, हम बिगाड़ को दूर करने वाले, यानी इस्लाह के नाम पर फसाद, ये मुनाफिकीन का काम, मुनाफिकीन के लिए आयत नाज़िल हुई। और जो आयत की तिलावत मैंने अपने सरनामे में की वो सूरह तौबा की 71वीं आयत थी, सूरह तौबा की 67वीं आयत में भी मुनाफिकीन की है, मुनाफिकीन के इसके बरअक्स सिफात जिक्र हो रही है, कह वल मोमिनून वल मोमिनात, वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़हुम औलिया बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के वली हैं, खैरखा हैं, बलीगा हैं, यावर मददगार हैं, यामुरून बिल मारूफ, किस तरह से ये मदद करते हैं, नेकियों की दावत देते हैं, वयनहून अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हैं। और 67वीं आयत में कहा गया अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात यामुरून बिल मुनकर वयनहून अनिल मारूफ, बिल्कुल बरक्स, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उनका काम यह है कि बुराइयों की दावत दें और अच्छाइयों से रोके, इस्लाह के नाम पर फसाद। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों का काम यह है कि वो बुराइयों की दावत देते हैं और अच्छाइयों से रोकते हैं। और वहां कहा गया युकीमून अस्सला व युतून अस्सका के मोमिन मर्द और मोमिन औरतें अल्लाह को याद करते हैं, उसकी नमाज कायम करते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि नसुल्ला, ये मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अल्लाह की याद को भुला देते हैं, लोगों से भुला देते हैं कि वो अल्लाह को याद न करें। तो इस्लाह के नाम पर फसाद और फसाद के नाम पर इस्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकल रहे थे तो माहौल ऐसा बना दिया गया था उम्मत इस्लामिया का कि लोग हाकिम वक्त के खिलाफ आवाज उठाने को शर से ताबीर करते थे कि शर मत फैलाओ, चाहे वो हाकिम किसी तरह का हाकिम, चाहे वो यजीद जैसा फासिकी क्यों ना हो, उस और फिर उसके बिल मुकाबिल उठने वाली शख्सियत हुसैन जैसी शख्सियत क्यों, हुसैन पर एतराज है कि आप यजीद के खिलाफ क़याम क्यों कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि यजीद की, यजीद को क्या हो, क्या हक हासिल है कि वो मुसलमानों पर हुकूमत करे, یہ کہنے کے بجائے الٹا حسین پر معترض ہیں کہ آپ یزید کے خلاف قیام کیوں کر رہے ہیں، کیوں اپنی جان کو جوکھم میں ڈال رہے ہیں؟ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک فریضہ ایسا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ مسائل ہے. جو بھی یہ فریضہ انجام دیتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس کو مسائل برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. بغیر مسائل کے یہ فریضہ انجام نہیں پا سکتا. جو یہ فریضہ انجام دے اس کو اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے، مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار کمر کس لینی چاہیے. اور جو کمر نہیں کر سکتا وہ وادی میں آئی نہیں، وہ اس وادی میں قدم نہ رکھے. کیوں؟ معروف کس چیز کو کہا گیا؟ معروف ہم نیکی، ہم اس کا ترجمہ نیکی کرتے ہیں، جبکہ معروف نیکی کو نہیں. معروف یعنی شناختہ شدہ چیزیں، معرفت سے معروف، معرفت یعنی شناخت، ریکگنیشن جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. اور معروف یعنی ایکسیپٹڈ چیزیں، وہ چیزیں جس کو قبول کر لیا گیا. منکر یعنی وہ چیزیں جو ریجیکٹڈ ہیں، یعنی جن کو دور کر دیا گیا معاشرے سے. اور جب یہ چیزیں معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں، معروف اور معروف کا حکم دیا جاتا ہے اور منکر سے روکا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کے اوپر زون کیا جاتا ہے، اس کو مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور جب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اور اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اسی وقت سے آپ پر مسائل کا سلسلہ شروع. جب جیسے ہی یہ اعلان ہوا، اسی وقت سے آپ پر مسائل کا سلسلہ شروع. دار الامارہ طلب کیا گیا، وہ وقت دیا گیا جو یزید کی طرف سے شام سے آیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت کرو، اگر وہ بیعت سے روگردانی کرے تو ان کا سر ختم کر. جیسے ہی حسین کا یہ اعلان ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، سر قلم کرنے کی بات کی جائے، گھر واپس آئے. گھر واپس آنے کے بعد دو شبوں تک امام حسین علیہ السلام سوچتے رہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور سوچنے کے لیے آپ نے جو مقام انتخاب کیا وہ روضہ رسول، رسول خدا کی مزار مدینے میں، وہاں جاتے تھے. تین دو دن میں تین بار سید الشہداء رسول خدا کی مزار پر حاضری دی مدینہ چھوڑنے سے پہلے. پہلی مرتبہ جب پہنچے رسول خدا کی مزار پر، السلام علیک یا رسول اللہ، انا الحسین ابن فاطمہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، امت نے میری منزلت کو ضائع کر دیا، امت نے میرے مقام کو ضائع کر دیا، امت نے میرے مقام کو پست کرنے کی کوشش کی. اور آپ گواہ نہیں ہو یا رسول اللہ اس امت پر کہ یہ امت مجھے آپ کا مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے. میں طوعاً و کرہاً آپ کے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں. اور پھر دوسری مرتبہ جب حاضر ہوئے تو اس وقت پھر اللہ سے خطاب کیا، اللہم انا ہذا قبر، اللہم ہذا قبر نبی، اے اللہ یہ تیرے نبی کی مزار ہے. انا ابن بنت فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور تو دیکھ رہا ہے کہ یہ امت میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ امت میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. پروردگارا مجھے اس امر مہم میں میری ایسی مدد فرما کہ تو اور تیرا رسول دونوں میرے اقدام سے راضی رہے، میں ایسا اقدام کروں کہ تو راضی رہے اور تیرا رسول راضی رہے. تو اور تیرا رسول میرے اقدام سے راضی رہے. اور جب آپ نے بالکل مدینے سے نکلنے کا تہیا کر لیا تو آپ کے بھائی تھے جن کا نام تھا عمر اطرف، عمر ابن علی ابن ابی طالب. یہ واقعہ میں نے آج ہی پڑھا، اس سے پہلے کبھی پڑھا نہیں تھا. اور یہ واقعہ لبوف میں لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ مختل لبوف جو سید ابن طاؤس کا معروف مختل ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب جیسے ہی عمر اطرف کو یہ بات پتا چلی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ آپ امام کی خدمت میں حاضر ہو، امام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تو حسین نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے، میں آپ کو ایک بات بھائی حسن کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے امیر المومنین سے سنی. تو امام حسین نے پوچھا کہ اے عمر اطرف کیا بات ہے؟ تو عمر اطرف نے کہا جب یہ کہنا ہی چاہتے تھے کہ عمر اطرف کا گلو گیر ہو گیا یعنی گلا روند گیا, جیسے ہی گلا روندا بلند آواز سے گریا کرنے لگے, بڑی آواز سے گریا کرنے لگے. جب بڑی آواز سے گریا کرنے لگے عمر اطرف تو امام حسین نے ان کو سینے سے لگا دیا. سناؤ عمر اطرف وہ کیا بات تھی جو آپ نے بھائی حسن سے سنی تھی, جو انہوں نے امیر المومنین سے سنی تھی, وہ یہی بات تھی نا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا, وہ یہی بات تھی نا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. ایک مرتبہ عمر اطرف نے کہا کہ ہاں بھائی وہ یہی بات تھی کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے, میں نے اپنے بھائی سے یہی سنا ہے اور انہوں نے امیر المومنین سے سنا ہے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گے, میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. اے عمر اطرف کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو تم جانتے ہو میں نہیں جانتا ہوں, مجھے میرے بابا نے یہ خبر دی تھی اور انہوں نے رسول خدا سے یہ بات سنی تھی کہ حسین کو قتل کر دیا جائے گا اور حسین کی اور علی کی مزار قریب قریب بنائی جائیں گی, میری اور میرے بابا علی کی مزار قریب ہوگی. اے عمر اطرف تم فکر مت کرو. یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام اپنی نانی ام سلمہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے. ام سلمہ جب یہ بات ام سلمہ کے پاس پہنچی کہ حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بہت بیتاب ہو گئی, کیونکہ ام سلمہ ہی نے حسین کو پال پوس کر بڑا کیا. ام سلمہ کی پرورش سے امام حسین بڑے ہوئے تھے. جب ام سلمہ پہنچی, بیٹا حسین میں نے سنا ہے تم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہو. ہاں مادر گرامی وہ وقت آ گیا کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. بیٹا حسین تمہارا قصد کہاں کا ہے؟ مادر گرامی میں عراق کا قصد رکھتا ہوں, میں عراق جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ بیتاب ہو گئی, بیتاب ہو کر فرمانے لگی کہ حسین میں نے تمہارے نانا سے بارہا یہ بات سنی ہے کہ جب بھی حسین عراق کا قصد کر لے تو سمجھ لو یہ حسین کا آخری سفر ہے, وہ واپس آنے والا نہیں. حسین کا آخری سفر ہے, سمجھ لو کہ حسین کا آخری سفر ہے, وہ پلٹ کر مدینہ آنے والا نہیں ہے. جناب ام سلمہ بیتاب ہو گئی, بیٹا حسین تم عراق کا قصد کر رہے ہو. اس وقت حسین نے اشارہ کیا, کربلا کی زمین بلند ہوئی, پھوپھی اما یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسین تمہارے نانا نے ایک شیشی دی تھی, اس میں یہ مٹی ہے خاک کربلا ہے. حسین نے کچھ مٹی خاک کربلا سے اٹھائی اور ام سلمہ کے حوالے کر دی کہ مادر گرامی یہ مٹی اپنے پاس رکھنا اور اس کو ایک شیشی میں محفوظ رکھنا, اور جب یہ دونوں شیشیوں کی مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا. ذکر خلیل کو قبول فرما پروردگار, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ حضرت زینب کے روضے کی حفاظت فرما. پروردگار دو جوان حضرت زینب کے روضے کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا سید مقابلہ سید حسن نصر اللہ اور رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید علی خامنہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھ. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا عراق, افغانستان, پاکستان, لبنان, جہاں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے پروردگار مسلمانوں پر سے ظلم کے بادل کو چھٹا دے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ان ایام عزا سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مقصد حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے, قرآن اس کی عزت تنویر میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب کو مل جل کر اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمارے پر امید کی مغفرت فرما، ہم کو حج و زیارت سے مشرف فرما، تعجیل فرما حضرت حجت کے ظہور میں ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔
جب تک